بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استوزفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. خدا متعال کا انتہائی احسان، انتہائی لطف و کرم ہے. خدا متعال نے ماہ مبارک رمضان نصیب فرمایا، ماہ مبارک رمضان کے اندر عبادتوں کی سعادت نصیب کی، غور و فکر. ہمارے پاس شاید دسیوں روایات اور شاید دسیوں آیات کریمہ ایسی ہیں جس کے اندر فکر کی اہمیت کے اوپر اصرار فرمایا گیا ہے. جو شخص گناہ کرتا ہے یا گناہ کے لیے منصوبے بناتا ہے، کیا وہ فکر نہیں کرتا؟ کوئی فکر کرتا ہے. تو مثلاً اگر فرعون مصر کی جیسی حکومت چلا رہا تھا، کیا وہ بغیر فکر کے چلا رہا تھا؟ یا آج کے جو شیطانی گورکھ دھندے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جال بچھے ہوئے ہیں، یہ بچھانے والے سوچتے سمجھتے نہیں ہیں کیا؟ تو اس کا جواب ظاہر ہے، بہت واضح ہے، وہ یہ کہ ہر سوچنا وہ سوچنا نہیں ہے جو افضل العبادہ ہے. ایک وہ سوچ ہے جس کے پیچھے ہدف منفی ہے، نگیٹو ہے. اس سوچ کی نہ صرف یہ کی قیمت نہیں ہے، بلکہ وہ سوچ منفی فکر ہونے کی وجہ سے اور برائی ہے. یعنی ایک جملہ شاید آیت اللہ جوادی عملی نے ارشاد فرمایا، وہ بڑے نفیس جملات نکالتے ہیں، ادبی اعتبار سے بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور معنوی اعتبار سے بھی. شاید ان کا جملہ تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ذلیل انسان سے عزت مانگے تو یہ خود ایک ذلت ہے، اور کوئی شخص کسی عزیز کے سامنے عزت مند ہو، چاہے بظاہر ذلت ہو لیکن یہ ایک عزت ہے. اگر میں کسی ذلیل انسان سے عزت مانگنے لگوں، اور یہ مانگنا کبھی زبان سے ہوگا، کبھی اندر دل میں خواہش ہوگی، تو یہ خود ایک ذلت ہے. یہ کیا ذلت ہے؟ یہ ذلت یہ ہے کہ آپ نے اس کے ذلیل ہونے کو قبول کر لیا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہے ذلیل لیکن کوئی بات نہیں، یہ کمپرومائز ہے. یہ خود ذلت کا پہلا دروازہ کھل گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مفاد کی وجہ سے اس ذلت کو مجھے لینا کا موقع ملا تو میں لے لوں گا. تو یہ بڑی عجیب بات ہوئی کہ ہمیں کسی بے عزت، جو عند اللہ بے عزت ہے، اس سے عزت نہیں مانگنی چاہیے، اپنے خواب میں بھی خیال میں بھی نہیں مانگنی چاہیے. اور یہ ظاہر ہے کہ آسان نہیں ہے. آپ مثال کے، اب اس کی مثالوں میں جائے بغیر، ابھی دماغ میں ایسا ہونے لگا ہے کہ وہ بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے کہ شروع کہاں سے ہوا تھا. درود بھیجے گا محمد والے محمد، اللہم صل علی محمد والے محمد وعجل فرجہم. ہاں، بہرحال بات یہاں پہ آئی تھی، ابھی بیک گراؤنڈ یاد آ جائے گا. بات یہاں پہ آئی تھی کہ ہمیں اگر کسی ایسے شخص سے عزت لینے کی خواہش آ رہی ہے تو جو خود عزت مند نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کمپرومائز کر لیا ہے. تھوڑی دیر میں بیک گراؤنڈ ذہن میں آئے گا تو میں اس کی طرف جاؤں گا، لیکن آج جس چیز کو اپنے ذہن میں سوچ کر آیا تھا، جس بات کے اوپر اصرار اپنے ذہن میں سوچ کے آیا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ جتنی بھی عبادات انجام پاتی ہیں، ظاہر ہے ان کا ایک معنوی ثواب ہے، ان کا ایک اجر ہے، جزا ہے، جو معمولاً اخروی زندگی کے لیے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. ہماری دنیاوی زندگی کے اوپر اس کا کیا اثر پڑنا چاہیے، اور کیا یہ یہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم عبادات اور مثال کے طور پر اللہ کی بندگی میں جو کچھ انجام دیں تو اس کا دنیا میں بھی کوئی نہ کوئی اثر ڈھونڈیں، یا ان کہ نہیں دنیا میں اثر نہ ڈھونڈیں اور ہم یہ سوچیں ٹھیک ہے میں نے عند اللہ خدا کی خاطر کوئی کام انجام دیا ہے، خدا آخرت میں مجھے اس کا اجر و ثواب نصیب کر دے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ نے دو دنیاؤں کے لیے دو علیحدہ قوانین بنائے ہوتے تو ہم اس پہ مجاز ہوتے کہ ہم سوچیں کہ ایک میں نے کام آخرت کے لیے کیا ہے اور دنیا میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، مجھے معلوم ہے کوئی بات نہیں، اس دنیا کے قوانین علیحدہ ہیں. لیکن خدا تعالیٰ نے دو دنیاؤں کے دو الگ نظام نہیں بنائے. یعنی مثلا ہم یہ سوچیں کہ خدا تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ کچھ کام تم آخرت کے لیے کرو، کچھ کام تم آخرت کے لیے نہیں کرو، اس کے لیے تمہاری اورینٹیشن دنیا ہو. نہیں، ایسا نہیں سوچا خدا تعالیٰ. خدا تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم جو کچھ کرو آخرت کے لیے کرو، جو کچھ کرو آخرت کے لیے کرو، دنیا کا کیا ہوگا. یہاں پہ خدا تعالیٰ ہمیں اطمینان دے جاتا ہے کہ میں تمہیں گھاٹے میں نہیں رہنے دوں گا. اچھا، اب یہ گھاٹا ہے کیا، خسارہ ہے کیا؟ ان الانسان لفی خسر، اسٹاک کا نیچے جانا ہے، میرا پیسہ اسٹاک میں لگا تھا نیچے چلا گیا، یہ خسران ہے. وہ خسران ہے کیا، وہ گھاٹا ہے کون سا جس کا خدا نے مطالبہ فرماتا ہے کہ یہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا. صحیح ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گھاٹا وہ ہے، خسران نقصان وہ ہوگا، یہ اس معنی میں نقصان، اتنا گہرا نقصان کہ جس کا کوئی کمپنسیشن نہ مل سکے، کوئی جبران نہ ہو. تو مثال کے طور پر اگر میں نے میں خود اس مرض میں مبتلا ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں اس کی مثال، مثلا میں نے ایک گھنٹہ ضائع کر دیا اور اس میں کوئی اخروی کام نہیں کیا، اس کا کوئی کمپنسیشن ہے کیا؟ نہیں، اس کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، یہ گھاٹا ہے. میرے پاس ایک دنیا کی نعمت آئی، میں اس نعمت کو، دنیا کی نعمت کو آخرت کے ثواب میں منتقل نہیں کر سکا، یہ گھاٹا ہے، خسران یہ ہے. لیکن مثال کے طور پر میں اللہ کی راہ میں نکلوں، کوئی اللہ کی راہ میں نکلے، اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دے، یہ گھاٹا ہے؟ یہ تو بہت کامیاب انسان ہے، اس نے تو اپنی سمجھ لو کہ جو کمائی لوہے میں تھی اس کو بدل کے سونے چاندی سے زیادہ مہنگی کوئی دھات لے لی ہے. ایک اس کے پاس ٹیمپری اور ختم ہونے والی دنیا کے اندر کوئی چیز تھی اور اس نے اتنا عقل مندی کا بزنس کیا کہ اس ختم ہونے والی جز وقتی چیز کو، جس کی اس کی ملکیت بھی صحیح سے ثابت نہیں ہے کہ مالک تھا بھی یا نہیں تھا، اس نے ہوشیاری سے استعمال کیا اور اس کو آخرت کی پائیدار عظیم الشان نعمت کے اندر تبدیل کر لیا. اس میں اس کی زندگی بھی شامل ہے کہ جس نے یقیناً ختم ہونا تھا اور اس کا یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اگر آج اللہ کی راہ میں نہیں دے تو کتنے منٹ اور زندہ ہے. اس نے بہت ہوشیاری دکھائی ہے، یہ گھاٹا نہیں ہے، یہ تو بہت فائدے کی بات ہے. وَلِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ایسی جیسے کاموں کے لیے کرنے والوں کو کر لینا چاہیے تھا. تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو خدا متعال کا نظام ہے یہ ہمیں دنیا میں دے گا کچھ یا نہیں دے گا. ہاں، گھاٹا نہیں دے گا، کنفرم، کچھ بھی ہو جائے گھاٹا نہیں دے گا. چلو گھاٹا نہیں دے گا، دنیا میں اپنے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، دنیا میں مجھے کیا ملنے والا ہے؟ ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک کہاوت، کچھ کہاوتیں ایسی ہوتی ہیں، حکایتیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جس کا سابقہ نہیں ہوتا، یعنی تخیلاتی ہوتی ہیں، امیجنری. ایک آدمی کوہ قاف میں گیا، اس نے یہ دیکھا، اس نے وہ دیکھا، نہ کوہ قاف ہے نہ مثلا کچھ اور ایسی چیز، لیکن بہرحال تخیلات ہیں. لیکن کچھ کہاوتیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کے سبق ہوتے ہیں. تو مثلا ایک کہاوت ہے کہ مثلا ایک بادشاہ تھا، کوئی امیر تھا، اپنے گھر کے اندر بڑے پرسکون زندگی کی توقع رکھتا تھا، بہت اچھا گھر بن گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن ایک موقع کے اوپر کسی وجہ سے رات کو سونے سے پہلے پریشان ہو گیا اور وہ پریشانی ایسی چڑھی اس کے ذہن کے اوپر کہ بار بار اپنے دل کو سمجھاتا تھا کہ دیکھو صبح ہونے تک میں کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ میرا کمرہ ہے، میرا بیڈ روم ہے، اس میں دنیا کی ہر نعمت پڑی ہوئی ہے، اور صبح ہونے تک تو میں ویسے ہی کچھ نہیں کر سکتا، تو ابھی تو سو تو جاؤں کم از کم. نہیں سو پایا، لاکھ اپنے آپ کو دماغ کو سمجھاتا رہا نہیں سو پایا، بہت کڑتا رہا کہ اتنا اچھا گھر بھی ہے، اب کچھ کر بھی نہیں سکتا ہوں، لیکن پریشانی دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے، نیند بھی نہیں آ رہی ہے۔ تو اس عالم میں صبح ہونے لگتی ہے، اب صبح ہوتے ہوتے اگر کبھی خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی کے ساتھ ایسی بات ہو جائے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ صبح تک ہوتے ہوتے انسان کے دماغ کی کیا حالت ہوتی ہے۔ پھر یہ جو بعض جوان بعض بچے اوور تھنکنگ کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بڑے مظلوم ہوتے ہیں بیچارے۔ جو ہم لوگوں کا دماغ 24 گھنٹے سوچتا ہے، ان کا دماغ 2 گھنٹے میں سوچتا ہے، لیکن یوز لیس سوچتا ہے۔ جس کا مطلب تھکاوٹ نہیں ہوتی، نہیں، بہت تھک جاتے ہیں۔ جو ہم لوگ 8 گھنٹے میں نہیں تھکتے، وہ بیچارے 1-1 گھنٹے میں تھک جاتے ہیں، کیونکہ اوور تھنکنگ ہو رہی ہوتی ہے دماغ کی۔ تو یہ بیچارے بڑے مظلوم ہوتے ہیں۔ تو وہ رات بھر جاگتا رہا، صبح تک اس کی حالت خراب ہو گئی، اور پھر یہ کیا مصیبت میں آ گیا میں۔ تو اچانک اس نے دیکھا کہ ایک آدمی تھا، وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں، اور خدا کا شکر ادا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے خدا تیرا شکر، تو نے کتنی اچھی رات نصیب کی مجھے، اے اللہ تیرا شکر۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں باہر سردی میں روڈ کے اوپر گلی پہ کھڑا، اللہ کا شکر 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 کر کے جا۔ یہ جو اندر تھا گھر میں، یہ بہت چڑا کہ کپڑے اس کے جسم پہ ہیں نہیں، سردی ٹھٹر دینے والی سردی ہے، اور وہاں پہ کھڑا ہو کے شکر شکر کیے جا رہا ہے، یہاں میرا کھوڑ کھوڑ کی حالت خراب ہوئی جا رہی ہے، اس کو بلایا کہ ادھر آؤ، شکر کس بات کا؟ کہنے کا بہت اچھی رات ملی مجھے۔ اس نے پھر دیکھا، اس کا حال ہو لیا، کہنے کا کیا اچھی رات ملی؟ کہنے کا میں سارے دن گھومتا رہا، گھوم گھوم کے بہت تھک گیا تھا۔ یہاں ہمسائے میں ایک حلوائی کی دکان ہے، اس نے تندور اپنا گرم کیا ہوا تھا، اس کا چولہا گرم تھا، اس زمانے لکڑیوں میں آگ لگاتے تھے۔ تو کہنے کا وہ گرم تھا، وہ دکان بند کر کے گیا تو اس کا تندور چولہا گرم تھا، تو میں چولہے کے برابر میں لیٹ گیا، اتنی اچھی گرم ہوا مجھے ملی سردی کے عالم میں، تھکا مارا میں تھا، ایسا سویا کہ مجھے لگا جیسے سالوں سو گیا۔ کہنے کا وسط ہے شب میں، آدھی رات میں کہیں اس کا چولہا ٹھنڈا پڑ گیا، چولہا ٹھنڈا پڑ گیا، میری جو آنکھ کھلی تو مجھے لگا جیسے پتہ نہیں کتنے سال سکون سے سویا ہوں، اور اب بالکل فریش اٹھا۔ کہنے کا جب میں فریش اٹھا تو میں نے کہا کہ اب یہ غلط بات ہے کہ میں خدا کے شکرانے میں کوئی عبادت بھی نہ کروں۔ کہنے کا میں آدھی رات کو اٹھا، میں نے کہیں سے وضو کیا، آدھی رات اللہ کی بندگی میں گزاری، مجھے ایسا مزہ آیا میں بتا نہیں سکتا۔ اب صبح ہو رہی ہے، تو بتاؤ میں شکر کروں یا نہیں کروں؟ میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے اس بندے کا دل نہیں چاہیے؟ مجھے اس بندے کا سا دل چاہیے جو مجھے یہ قانع کر دے کہ جن چیزوں کو زوال ہے ان کے ہونے میں کوئی بلندی نہیں ہے، اور جو چیزیں بلند ہیں ان کے کھونے کے بعد کوئی بلندی نہیں ہے۔ بلا وجہ کا دھوکہ جو مجھے پھنس میرے دماغ میں رکا ہوا ہے، یہ دھوکہ نکل جائے کسی طریقے سے۔ اس کو روایات نے ارشاد فرمایا، شب 15 شعبان کی ایک دعا ہے، بہت نفیس دعا ہے، اور شیخ عباس قمی نے اس دعا کو لکھنے کے ساتھ لکھا کہ یہ دعا اعلیٰ مفاہیم پر مشتمل مختصر سی دعا ہے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک۔ ماہ شعبان 15 شعبان کی اعمال میں آخر میں جا کر یہ دعا آتی ہے۔ اس میں ایک جگہ فرمایا، ربنا لا تجعل الدنیا اکبر ہمینا، خدایا میرا اصلی ہم و غم دنیا قرار مت دے۔ آپ جو دعا افتتاح پڑھتے ہیں اس میں یہ جملہ بھی آتا ہے شاید، اللہم لا قلبی حبا لک، اے خدایا میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ یہ جو گلاس ہے اس میں اوپر 2.5 سینٹی میٹر کم ہے، تو یہ مملوف نہیں ہے، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے مملوف، مملوف یعنی بھرا ہوا اوپر تک، ایک قطرہ ڈالیں گے چیز باہر جائے گی۔ اللہم املا قلبی حبا لک، اے خدایا میرے دل کے ظرف کو اپنی محبت سے ایسا بھر دے کہ اب غیر خدا کی محبت قطرہ بھی آئے تو باہر ہی جائے، اندر نہ جائے۔ اللہم املا قلبی حبا لک۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرج. جو ہماری دنیا میں ہمارے ایسٹس ہیں ان ایسٹس میں کچھ ایسٹس مٹیریل ایسٹس ہیں ہم سب کو معلوم ہے. تب بر سبیل تذکرہ عرض کر رہا ہوں, آپ چاہے اکنامکس کے یا اکاؤنٹس کے اسٹوڈنٹس نہ بھی ہوں تب بھی, اور اگر ہوں تب تو یقیناً اس کو اچھی طرح جان چکے ہوں گے انشاءاللہ کہ ایسٹس کسے کہتے ہیں. جن چیزوں کو معمولاً لوگ ایسٹس کہتے ہیں وہ ایسٹس ہوتے نہیں ہیں, حتیٰ میٹیریل لینگویج میں, میٹیریل ٹرمز کے اندر. مثلاً کیا آپ کی گاڑی آپ کا ایسٹ ہے؟ نہیں, گاڑی ایسٹ نہیں ہے چونکہ اس میں ڈپریسیشن ہوتی رہتی ہے اور اس میں ارننگ نہیں ہے. یوٹیلائزیشن ہے, ارننگ نہیں ہے, قیمت بھی نہیں بڑھتی. اگر مگر ایک گاڑی پاکستان میں کھڑی ہو تو بڑھ جائے گی انفلیشن کے ہائی ہونے کی وجہ سے, جو انفیکٹ قیمت بڑھنا نہیں ہے, صرف آرٹیفیشیل نمبرز کا بڑھنا ہے, ریئل ورتھ نہیں بڑھ رہی ہوتی, گھٹ رہی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ایک درخت ہے یہ آپ کا ایسٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے مزید محنت کیے بغیر, ایسٹ کی ایک اور شرط یہ ہے کہ اس پہ مزید آپ کو ٹائم نہ دینا پڑے, تو آپ کی جاب آپ کا ایسٹ نہیں ہے. اور ایکچولی وہ جو کرنٹ بزنس ہے جس پر آپ کو جا کے آفس میں بیٹھنا پڑتا ہے, یہ بھی آپ کا ایسٹ نہیں ہے چونکہ یہ اسٹل آپ کا ٹائم لے رہا ہے. آپ کا ایسٹ وہ ہوگا جس پہ آپ کو مزید وقت نہ دینا پڑے, جب کہ آپ وقت نہیں دے رہے اس کا قیمت, اس کی قیمت بڑھ رہی ہے. نمبر تین, اوکیشنلی وہ آپ کو کوئی نہ کوئی بینیفٹ بھی دے رہا ہو تو یہ آپ کا ایسٹ ہے. تو شاید ایک اچھا درخت, پھلدار درخت آپ کا ایسٹ بن جائے, چونکہ اس پہ مزید آپ کو بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا ہوتا بلکہ بہت ہی کم, اور اس سے پھل مل رہا ہوتا ہے اور اس کی ورتھ بھی بڑھ رہی ہوتی ہے چونکہ وہ مسلسل گرو کر رہا ہوتا ہے. یہ تو ہو گئے میٹیریل ایسٹس. میرے اسپریچول ایسٹس کیا ہیں؟ ہر عقل مند آدمی آپ سے کہے گا کہ اپنے میٹیریل ایسٹس میں اضافہ کرو, انکم میں اضافہ فائدہ مند نہیں ہے. بعض اوقات انکم بڑھتی ہے, ایسٹس نہیں بڑھتے. ہائپر انفلیشن میں آپ کی انکم نیومریکلی بڑھتی چلی جائے گی, ایکچولی کم ہوتی چلی جائے گی. اور ہم صحیح ہے کہ ہمارا ملک اس وقت ہائپر انفلیشن میں نہیں ہے لیکن لائکلی کنڈیشنز میں ہیں ہم لوگ. یہ بہت عجیب فینومینا ہے میرے خیال میں, جو لوگ اکنامکس اور اس سے آگاہ نہیں ہیں, اور ظاہر ہے کہ 70 سال میں اتنا برا نہیں ہوا تھا کبھی, تو وہ شاید اس کو نہ پکڑ سکیں. اگر کسی کو پکڑنا ہو تو ایک دو کنٹریز کی مثالیں ضرور دیکھ لیں, جیسے زمبابوے. ایک زمانے میں, جہاں تک اگر میں صحیح یاد کر پا رہا ہوں, تو شاید برازیل بھی ایک زمانے میں ہائپر انفلیشن میں تھا. ہم ہائپر انفلیشن کا مطلب لیتے ہیں اراؤنڈ 100% ایٹ لیسٹ پر ایئر, 100% پر ایئر ایٹ لیسٹ, اس کو ہم ہائپر انفلیشن کہہ رہے ہوتے ہیں. زمبابوے میں جو نوٹوں کی رقم تھی وہ ایک وقت میں بلینز کو ٹچ کر گئی تھی. نوٹوں کے اوپر جو رقم لکھی ہوتی تھی بلینز کو ٹچ کر گئی تھی. اور ظاہر ہے کہ ہمارا ملک الحمدللہ بھی اتنی بری حالت میں نہیں آ رہا ہے, لیکن ہماری موومنٹ ادھر ہی ہے چونکہ اس وقت ان آفیشیل انفلیشن جو ویکلی بعض اوقات اوپر ہوتا ہے بعض اوقات نیچے آتا ہے, اینولی ایک علیحدہ ہوتا ہے, وہ 46% بھی رہا ہے. تو گرچہ ہائپر انفلیشن میں تو نہیں ہے لیکن بہرحال اس کی جیسی کنڈیشنز میں ہیں. تو اس میں بہت عجیب بات یہ ہوگی کہ آپ کی انکم شاید نیومریکلی بڑھ رہی ہوگی لیکن درحقیقت گھٹ رہی ہوگی. میں صرف اس کو سکھانے کا, اس کو عرض کرنے کا میرا مطلب صرف یہ ہے کہ اسپریچولی بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی فراڈ ہمارے ساتھ ہو رہا ہو, دھوکہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہو, مانوی دھوکہ, اور شیطان آپ کو پتا ہے جن لوگوں کو کافر نہ بنا سکے اندر اور باہر سے, تو ان کو مانوی دھوکے میں ضرور رکھتا ہے, کوشش کرتا ہے. تو مثلا وہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جبکہ اس کی روح تک نہیں پہنچ رہے ہوتے. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ میں دیکھوں میرا اسپریچول ایسٹ کیا ہے, اور ماہ مبارک رمضان اس اسپریچول ایسٹ کی ڈیولپمنٹ میں مجھے کیا مدد دے سکتا ہے یا میں اس سے کیا مدد دے سکتا ہوں. دو تین نقطے اس سلسلے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
ہم نے ان دروس کے لیے کوئی عنوان نہیں رکھا، لیکن اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم مسلسل ایک اسپریچول ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں، روحانیت کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں، نورانیت. تین دفعہ ہم نے تین دن نورانیت اس کو نام دیا، تو اب میں اس کو ایک اس انداز میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی میں اپنی زندگی کو گزرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے ایسٹس کے اوپر اطمینان حاصل کر لوں کہ میں نے ایسٹس ڈیولپ کر لیے ہیں یا نہیں کیے ہیں اسپریچولی. تو بات یہ تھی کہ اسپریچول ایسٹس کیا ہیں. کل آپ کی خدمت میں ایک بات عرض ہوئی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ذہن سے نکل جائے، کہ 140 مرتبہ درود ایک دن میں 14 معصومین کے حضور ہدیہ کرنا اچھا کام ہے، بہت فضیلت کی بات. سب سے اچھے اسپریچول ایسٹس اچھی عادتیں ہیں. اچھی عادت آپ اور میں ماہ مبارک رمضان میں ممکن ہے کہ 30 دن نماز شب پڑھ لیں، اور اس کی وجہ کیا ہو؟ اس کی وجہ یہ ہو کہ سحری کے بغیر روزہ رکھنا بہت سخت ہے، اور سحری میں جاگوں گا تو بالآخر کچھ منٹ استعمال کر کے نماز شب بھی پڑھ ہی لوں گا، اور پہلی شوال کے بعد اعوذ باللہ تعالی دو تین نمازیں قضا کروں گا، اور پھر روٹین وہیں پہ وہیں آ گیا. اگر ماہ شوال ماہ شعبان سے بہتر نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے ماہ رمضان بہت زیادہ ایسٹس ڈیولپ نہیں کر پایا میرے لیے، یا میں اس کے ذریعے سے ایسٹس ڈیولپ نہیں کر سکا. اسپریچول ایسٹس، پہلی سب سے اچھا ایسٹ کیا ہے؟ اچھی عادتیں، عبادتوں میں یا اخلاقیات میں؟ اخلاقیات میں. وہ جو ظاہر ہوتی ہیں یا وہ جو اندر ہوتی ہیں؟ وہ جو اندر ہیں. صحیح ہے، بس تین لیول ہو گئے. سب سے اچھے ایسٹس کیا ہیں اسپریچول؟ اچھی عادتیں. عادتیں تین قسم کی ہیں، ایک عادت عبادات کے اندر ہے جس کو ہم لوگ ظاہری طور پہ عبادت کہتے ہیں، گرچہ ہر چیز عبادت ہے چونکہ ہر چیز اللہ کی بندگی میں ہوتی ہے، عبادت کا مطلب بندگی ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ عبادت ایک خاص عمل کو کہتے ہیں. یہ اچھے ایسٹس ہیں، اس کے پیچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے ایسٹس ہیں. اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کو دکھایا جا سکتا ہے، یعنی جس پر عمل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دکھانا ہوگا، اور ایک وہ ہیں جن پر عمل کرنے کے لیے کوئی چیز ظاہر میں نہیں آئے گی، یہ ہمارے دل کے اندر ہے. سب سے اچھے ایسٹس وہ اچھی عبادتیں جو مخفی ہیں، دلوں کے اندر ہیں. مثال میں آپ سے مدد لینا چاہ رہا ہوں، ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے امید رکھنا. ضروری نہیں ہے کہ میں خدا سے بار بار کہوں اے خدایا میری ساری امیدیں تجھ سے ہیں، ضروری نہیں ہے کہنے کی. ہمارے ایک دوست تھے، ان کے ساتھ ایک برا ایکسپیرینس ہوا. انہوں نے اپنے بچے کی کسی جگہ شادی کی، پھر وہ شادی نہیں چلی. البتہ میں اس نکاح میں گیا تھا، اور میں دل میں سوچا تھا اللہ ہی چلا دے تو چلا دے، اس کا امکان ذرا کم لگ رہا ہے، شادی نہیں چلی. میں نے ان سے بعد میں پوچھا یہ آپ نے غلط فیصلہ کیوں کیا تھا؟ جب ماحول ذرا ٹھنڈا ہو چکا تھا، غم و غصہ اتر چکا تھا، کہنے لگے مولانا وہ سامنے والا ہر دو منٹ پہ اتنی دفعہ الحمدللہ کہتا تھا کہ میں دھوکے میں آ گیا. تو میں نے دل میں سوچا کہ اسی کو دیکھ کر تو میرا دھوکہ ٹوٹا تھا. یہ جو اتنا دکھا رہا ہے اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ. نہیں ممکن ہے کہ اچھا آدمی ہو، لیکن بہرحال کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی. کچھ اخلاقی عادتیں جن میں کچھ دکھانا نہیں ہے، ان میں بہت اچھی ایک عادت ہے اللہ سے امید رکھنا. اچھا آپ کہیں گے اس میں مشکل بات کون سی ہے؟ عام حالات میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مشکل اس دن آتی ہے جس دن کوئی سختی آئے. ہاں دیکھیے، آپ ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک دن ایک کسی نے جو مجھ سے کافی نزدیک ہیں میرے پاس آ کر کہا کہ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا زیارت عاشورہ بھی پڑھی تھی پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا. کہ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. مشکل یہیں پر ہے کہ میں خدا کا شکر کروں جس دن مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، الحمدللہ رب العالمین. جس دن نقصان ہو اس دن شکر کروں یا نہیں کروں؟ اس دن زیادہ شکر کروں، اس دن زیادہ شکر کروں. میں بھی چند دن پہلے 15 شعبان کی شب یا دن گزار کی شب ایک مدرسے میں میلاد میں تھا، تو وہاں مجھے یاد آیا کہ پتہ نہیں 8 مارچ کی تاریخ تھی یا 6 مارچ کی تاریخ تھی، یاد نہیں آ رہا مجھے، جب صدام حسین کی فوج نے کربلا پہ حملہ کیا تھا، مولا ابو الفضل کے روضے پر بہت بمباری کی تھی. مولا ابو الفضل کے عظیم الشان ذات کے سامنے ادا احترام کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. بی بی ام البنین پر، مادر حضرت علی اکبر پر درود بھیجے محمد و آل محمد. صدام حسین کی فوج نے حملہ کیا مولا ابو الفضل کے روضے پر، کربلا میں مزاحمت تھی اور کربلا کی مزاحمت آخری مزاحمت تھی، یعنی باقی سارے شہروں کی مزاحمت کچلی جا چکی تھی صدام کے خلاف. بات ہے میرے خیال میں شاید 91 92 اس نے بے تحاشا بمباری کروائی. ایک بندہ وہاں پہ تھا اس وقت، وہ مجھے بعد میں کبھی ملا، تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اس وقت ہم لوگ کیا سوچ رہے تھے؟ میں نے کہا میں نہیں سوچ سکتا کہ تم کیا سوچ رہے ہوں گے اس وقت. جنگ کے زمانے میں بھی ایران میں رہا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ ہم نے بھی میزائل گولہ باریاں بہت دیکھیں، لیکن وہ بات کچھ اور تھی. صدام کے زمانے میں کربلا میں وہ ایسا عجیب و غریب منظر، اس کی ویڈیو کلپس تقریباً نہیں ہیں، ایک آدھ اگر کبھی آپ دیکھیں تو بہت عجیب لگے گا آپ کو. تو مجھ سے کہنے لگا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم لوگ سب ایک دوسرے کو، ماں بہن بھائی اولاد سب کو بھلا کر، حتیٰ روزے کو بھلا کر جس کو آگ لگ چکی تھی، سب کو ایک بات کی وصیت کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے کہ دیکھو ناؤمید ہو کر ایمان نہ کھو جائے، ناؤمید ہونے سے ایمان نہ ہاتھ سے نکل جائے. ہم نے ایمان پہ مرنا ہے، ہم نے ساری سختی ایمان کے لیے اٹھائی ہے، ایسا نہ ہو آخری لمحے میں ایمان ہاتھ سے نکل جائے، ایسا نہ ہو جلتا ہوا روزہ دیکھ کے ہمارا ایمان ڈگمگا جائے. یہ واقعی سخت کام، آپ یقین فرمائیے زندگی کی کوئی سختی اس سے بڑی سختی نہیں ہے کہ جس کے لیے اسی دعا کے اندر 15 شعبان کی دعا کے اندر امام نے فرمایا ربنا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، خدایا ہماری مصیبت کو ہمارے دین میں قرار مت دے. دنیا میں مصیبت قرار دیتے، مصیبت آئے مال پہ آئے، اولاد پہ آئے، مجھ پہ آئے، میرے جسم پہ آئے، میرے دین پہ مصیبت نہ آئے. اور جب ایسے سانحے ہو رہے ہوتے ہیں نا تو لوگوں کا دین مصیبت میں آتا ہے. تو بہت بڑی ایک صلاحیت انسان کے اندر امید پہ رہنا ہے، اللہ سے پر امید رہنا ہے. اور اس کا سب سے بڑا اثر کب نظر آئے گا؟ ابھی نظر نہیں آئے گا، سب سے بڑا اثر آئے گا مرنے سے چند لمحے پہلے. اس وقت انسان کے اوپر جیسے کہ بیانات بتا رہے ہیں کوئی شدید قسم کی بے بسی طاری ہوتی ہے، اس بے بسی میں ناامیدی بھی آنے لگتی ہے، بے بسی میں ناامیدی آنے لگتی ہے. کل صغیر و کبیر مستطر، قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تمہاری ہر چھوٹی بڑی چیز لکھائی میں موجود ہے. اب وہ لکھائی کیا ہے؟ مالی هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، نہ چھوٹی بات کوئی چھوڑی نہ بڑی بات، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا کیا ہے؟ لکھا ہوا رائٹنگ نہیں ہے، رائٹنگ قابل انکار ہوتی ہے. قیامت میں دنیا کے واقعات کچھ اس طرح ریکال ہو رہے ہوتے ہیں کہ ناقابل انکار ہوتے ہیں. آپ نے قیامت کے مناظر جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں اس میں کہیں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ سامنے والا یہ کہے گا کہ میں نے نہیں کیا تھا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی ایسی ریکارڈنگ ہے جس میں انکار کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، جبکہ لکھائی میں انکار کی گنجائش ہوتی ہے۔ بس یہ جو کتاب نامہ اعمال ہے یہ رائٹنگ نہیں ہے، شاید صحیح ہے اس کو کتاب کہا گیا ہے، لیکن یہ رائٹنگ سے کوئی بہت زیادہ سپیریئر ایگزسٹنس ہے جو کہ ناقابل انکار ہے۔ ایون ویڈیو ریکارڈنگ قابل انکار ہے، اور ویڈیو ریکارڈنگ میں تو ظاہر ہے نیتیں آتی ہی نہیں ہیں، صرف باڈی آتی ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ جب مرنے والا ان تمام باتوں کو سوچنے لگتا ہے تو شدید قسم کی بعض اوقات اس کے اوپر ندامت آتی ہے، بعض اوقات حسرت آتی ہے، اتنا میں نے دنیا میں جمع کیا یہ سب چھوڑ کر مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ اب نیگیٹو والی بات کر رہا ہوں، کبھی پازیٹیو کے عنوان سے کہ وہ سوچتا ہے میں کچھ نہیں کر پایا تو اس میں ندامت آتی ہے، اور کبھی دنیا سے اٹیچمنٹ کی وجہ سے اس میں حسرت آتی ہے۔ اس ناامیدی کے لمحے میں امید کیا ہے؟ اچھا، جس دن میں نے بہت اچھی عبادتیں کی اور شام تک آتے آتے کوئی سنگین گناہ کر دیا، اگلے دن اس عبادت کا دل چاہے گا پھر؟ اس وقت امید کیا ہے؟ میں کافی بیک گراؤنڈ بنانے کے بعد اس پوائنٹ کے اوپر لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ چھوٹی بات ہے، نہیں، یہ موت، یہ جو امید کا پوائنٹ ہے، یہ بعض اوقات مانوی زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اگر اس وقت امید کا کوئی پوائنٹ نہیں ملا تو یہ آدمی بہت پیچھے جائے گا، پھر اس کو مہینوں لگ جائیں گے دوبارہ اپنے اس ایمان کو ریکور کرنے کے لیے۔ تو آپ اور میں نہ خدا سے یہ کہہ سکتے ہیں خدا ہمیں سختی میں نہ ڈال، سختی میں نہیں ڈالے گا تو ہماری ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں خدا ہم سے آزمائش نہ لے، آزمائش نہیں لے گا تو ڈیولپمنٹ کہاں سے آئے گی پھر۔ لیکن جو آزمائش اور سختی کے بعد سب سے بڑی مشکل آتی ہے، امید کیسے باقی رہے، اس کو اپنے ذہن میں پہلے سے تیار کریں۔ اب اس میں مثلاً، اب میں اس میں کوئی مشورہ بھی نہیں دے سکتا کہ مثلاً اس قابل نہیں ہوں کہ میں کوئی مشورہ دوں، لیکن مثلاً اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی اگر آپ پر یہ وقت گزرے آپ کیسے سنبھالنا چاہیں گے، تو اب پتہ نہیں یہ کرنا ریاکاری کا کون سا لیول بن سکتا ہے، لیکن میں سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ریاکاری نہ ہو اور کسی طریقے سے یہ بات بھی کنوے ہو جائے تاکہ شاید کسی کی کام آ جائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد محمد وعجل فرجہ۔ یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس میں بہت کہتے ہیں، اب تو ہمیں ماں باپ سے کہا آئی لو یو، یو آر دا بیسٹ، یو آر دا بیسٹ ڈیڈ ان دا ورلڈ، میرے خیال میں فضول بات ہے، معذرت کے ساتھ میں بوڑھا آدمی ہوں، میں اس کلچر کے اندر فٹ نہیں ہو پا رہا ہوں، میرے خیال میں فضول بات ہے۔ اگر مجھے یہ کہنا ہی ہے نا تو میں خدا سے کہوں گا، اگر مجھے یہ کہنا، ہاں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار نہ کریں، اظہار کریں، لیکن صرف لفظ کے اوپر جس کے اندر روح نہ ہو بے فائدہ ہے، روح ڈالیں اس کے اندر۔ وہ کسی نے لکھا کہ ہمارے پچھلے زمانوں میں ہمارے ماں باپ ہمیں دو منٹ پہلے تھپڑ مارتے تھے اور چار منٹ بعد مثلاً اپنی محبتیں نثار کرتے تھے، نہ ہم اس تھپڑ پہ غصہ کرتے تھے اور نہ محبت کے نثار کرنے پہ چڑھتے تھے، کیوں ایسا تھا؟ کہنے کا اس میں لکھا اس کے بعد آخر پہ، چونکہ اس زمانے میں ہم نہیں کہتے تھے آئی لو یو مائی ڈیڈ، وہ محبتیں دلوں میں تھیں، صرف لفظوں پہ نہیں تھیں، کہنے کا دلوں میں تھیں، اس لیے نہ تھپڑ مارنے سے ہمیں غصہ آتا تھا کہ اس نے کیوں مارا ہمیں، اور نہ جب وہ ہم پہ محبتیں نثار کرتے تو ہم چڑھتے تھے کہ میں آپ کا وہ پیمپرڈ چائلڈ نہیں ہوں، دونوں کو برداشت کرتے تھے۔ صحیح پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ میں اپنے خدا کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیسے کروں، اور جس دن نا امیدی آنے لگے میں خدا سے کیسے کہوں کہ خدا میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، میرا تعلق ہے تجھ سے، ٹھیک ہے ایک معاملہ ہوا ہے جو میرے لیے سخت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سید الشہداء نے جملہ کیسے کہا تھا؟ گویا مولا علی اصغر کی لاشے پر کھڑے ہو کر کہا تھا، خدا تو جانتا ہے میرے لیے سخت ہے لیکن میں جانتا ہوں تو دیکھ رہا ہے، بس کافی ہے۔ اللہ جو چیز سید الشہداء کے دل کے لیے سخت رہی ہو وہ کتنی سخت ہوگی، قلب صبور کے لیے سخت تھی. انہوں نے فرمایا خدا تو جانتا ہے کہ یہ میرے لیے کتنا سخت ہے، لیکن میں جانتا ہوں تو دیکھ رہا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا. یہ تعلق ہمیں چاہیے کہ ہم خدا سے کہہ سکیں خدا سخت گزرا میرے لیے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تیری طرف سے ہے، مجھے کوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تیری طرف سے. یہ ایک پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ وہ ہے جو میں نے کل بھی عرض کرنے کی کوشش کی تھی، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس جملے کو اچھے طریقے سے کہہ سکوں. کبھی انسان اپنے آپ سے بدزن ہونے لگتا ہے، اپنے مستقبل سے، اپنی آخرت سے ناامید ہونے لگتا ہے کہ نہیں، یہ میں نے یہ گناہ بھی کیے ہیں، یہ گناہ بھی کیے ہیں، اس کے نتیجے میں بھی مجھے سختیاں اٹھانی پڑ سکتی ہیں، اس کے نتیجے میں بھی سختی اٹھانی پڑ سکتی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے جملہ کیسے کہنا ہے، لیکن انسان جتنا بھی اس بات کو سوچتا ہے کہ خدا عذاب کر سکتا ہے، خدا عذاب کر سکتا ہے، سب کچھ ہونے کے بعد آخر میں انسان کے دماغ میں ایک بات آتی ہے، مجھے کہ کیا کہ رسول خدا عذاب ہونے دیں گے؟ کیا بی بی سیدہ چھوڑ دیں گی تنہا؟ کیا سید الشہداء نہیں دیکھیں گے؟ نہیں ہو سکتا. رحمت للعالمین اپنی امت کے فرد کو اپنی رحمت سے محروم نہیں کریں گے. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا ماں در گرامی ہے، ماں کی محبتیں ہماری اپنی ماؤں کی محبتیں ان کی محبت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. تو وہ ماں در واقعی، ماں در حقیقی، وہ کیسے اپنی اولاد کو تڑپنے دے؟ دل نہیں مانتا. یہ امید ہے ہم لوگوں کی. الحمدللہ رب العالمین، خدا نے جذبے دیے، اللہ کا شکر ہے. اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسہ پر درود بھیجے، محمد و آل محمد صلی علی محمد. تو ایک وقت آتا ہے جب ناامیدی آنے لگتی ہے، لیکن ناامیدی کے وقت انسان کے پاس ایک امید ہونی چاہیے. ایسیٹس کی بات تھی، آپ کے پاس اور میرے پاس اسپریچول ایسیٹس ہونے چاہیے. اسپریچول ایسیٹس میں سب سے اچھی چیزیں عادتیں، عادتوں میں کچھ عبادتوں کی عادتیں، 140 مرتبہ درود اہل بیت کے حضور، کچھ عادتیں اخلاقی عادتیں، دوسروں سے سچ بولو، دوسروں کے اوپر احسان کرو، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرو، کچھ عادتیں اخلاقی اندرونی عادتیں، یہ سب سے اہم ہیں. ان میں ایک بات ہو گئی، اللہ سے امید رکھنا، اللہ سے امید رکھنا، اللہ سے نہ صرف امید رکھنا بلکہ حسن ظن رکھنا، اللہ سے اچھائی کی پوری توقع رکھنا. اس سلسلے میں کل ایک جملہ عرض کیا تھا، میں اسی جملے کو دہراتا ہوا تقریباً اختتام کرتا ہوں، آپ کی زحمت تمام کروں. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں گے اور انشاءاللہ اس دنیا میں داخل ہوں گے، اس دنیا کے اندر جو داخلہ ہے اچھی جگہوں کے اوپر، اس کی انٹرنس کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ہمارا قلب ہے. وہ قلب جو سارا اسٹوریج ہے، یہیں پہ ہمارے سارے اعمال جمع ہو رہے ہوتے ہیں، وہ دل میں بھی اس دنیا میں بھی اثر ڈالتا ہے. اس جگہ پہ معیار سارا قلب ہے. لہذا خدا تعالیٰ نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یہ جو قلب کی کیفیت ہے، یہ ہمارے وجود کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں، یہ ان کا ایک ٹریلر ہے، یہ ان کا ایک ٹریلر. مثلاً آج صبح سے لے کر اب تک میرے اور آپ کے دل پہ جو حالات گزرے ہیں ان پہ غور فرمائیے. مثلاً حسد کا جذبہ کتنی مرتبہ آیا قلب کے اوپر، لالچ کا جذبہ کتنی مرتبہ آیا، شکر کا جذبہ کتنی مرتبہ آیا، احسان، ہمدردی، دوسروں کے لیے دعا، یہ جذبات کتنی مرتبہ آئے، کون سا کتنی مرتبہ کتنی گہرائی کے ساتھ آیا. ایک دفعہ میں نے شکر کہا انتہائی گہرائی میں جا کر، ایک دفعہ میں نے شکر کیا بس ایسی زبان ہلائی، ٹھیک ہے، ایک دفعہ مجھے غصہ آیا، اتنا شدید نہیں تھا، لیکن ایک دفعہ غصہ اور حسد اور بغض کو احساس کیا انتہائی گہرائی میں جا کر، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہماری قلبی حالات ہیں، یہ ہماری اس برزخی وجود کا ٹریلر ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، ٹپس آف این آئس برگ، کہ ایک پورا آئس برگ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس، گلیشیئر ٹائپ، جس کا اوپر اتنا سا حصہ نظر آ رہا ہے لیکن پتہ نہیں نیچے کتنا ہوتا ہے۔ تو اگر اوپر ایک دن میں مثلاً چار دفعہ حسد آئی، نعوذ باللہ، حسد کا جذبہ آیا، اس کا مطلب ہے نیچے ایک گلیشیئر حسد کا پھنسا ہوا ہے، ورنہ یہ جذبات اتنے نہیں آنے چاہیے تھے۔ صحیح، تو میں اسی پہ دوبارہ اختتام پذیر کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے قلب کی ان کیفیتوں کو صحیح کرنا ہوگا، چونکہ یہ وہ چھپا ہوا ہمارا انسان ہے، جو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہ وہ ہمارا چھپا ہوا انسان ہے جسے ہم بھی نہیں جانتے، اور یہ کھل کر سامنے آئے گا برزخ کے اندر۔ آپ اور میں ماہ مبارک رمضان میں جتنی بھی محنت کر رہے ہیں، ہماری بہترین نعمتیں جو اس میں ہمیں مل سکتی ہیں، وہ اچھے ایسٹس ہیں، اچھے ایسٹس، بہترین ایسٹس وہ ہیں جو اندر چھپے ہوئے حالات کو صحیح کر لیں، اور اندر چھپے ہوئے حالات میں ریفلیکشن ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ٹپس آف این آئس برگ ہوتی ہے، نیچے ایک آئس برگ چھپا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان حالات کے اوپر محنت کی ضرورت ہے، ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ مسلسل استغفار کے ذریعے سے، مسلسل استغفار کے ذریعے سے اس کو نیچے سے پگھلایا جا سکتا ہے۔ ایک روایت آج میرے پاس کسی گروپ میں آئی تھی، وہ روایت مجھے بہت اچھی لگی تھی، آپ کی خدمت میں تبرکاً عرض کر رہا ہوں، تاکہ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ سے اللہ کی طرف توجہ کر سکیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، وسائل الشیعہ میں روایت ہے، مضبوط روایت ہونی چاہیے، وسائل الشیعہ مضبوط کتاب ہے، اعترفوا بنعم اللہ ربکم، ہاں اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرو اس اللہ کا جو تمہارا رب ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن جَمِيعِ ذُنُوبِكُمْ، اور اللہ کے طرف توبہ کے لیے بڑھو اپنے تمام گناہوں سے، کیوں، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الشَّاكِرِينَ مِنْ عِبَادِهِ، چونکہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنے شکر گزار بندوں سے محبت کرتا ہے۔ دو کیفیتیں اللہ کے نبی ہم سے چاہتے ہیں، ایک بات تو یہ کہ ہمارے اندر شکر گزاری کی کیفیت بڑھے، یہ وہی اندرونی حالت ہے، اس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں، اس کو آپ دیکھیے گا کہ شکر کو آپ اور میں کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ بار بار بلند آواز میں کہیں، جس میں ایک ڈوج ایک دھوکہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے، لیکن شکر کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ توبہ کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس ایک روایت ہے، 10 مرتبہ اللہ کے نام کو پکارو تو خدا تمہاری دعا کو پورا کرے گا، مجھے نہیں معلوم یہ 10 مرتبہ ہمیں کس دل سے پکارنا ہوتا ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر خدا وہ خدا ہے کہ جو جماعت میں اگر 10 آدمی ہوں اور ایک آدمی کی نماز کا معیار 9 out of 10 ہو، تو وہ باقی 9 کو بھی اسی معیار پہ جزا دے دیتا ہے، یہ جماعت کا فائدہ ہے۔ اگر ہم خدا کو سب مل کے 10 مرتبہ پکاریں، اور ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہوا جس کی پکار میں واقعاً پکار ہوئی، امید قوی ہے کہ خدا انشاءاللہ اس تعلق کا جزا ہم سب کو بھی نصیب فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کوشش کرتے ہیں، بسم اللہ العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا رب 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 یا رب۔ پروردگار، تجھے واسطہ تیرے نبی کا ہے خدا، تجھے واسطہ تیرے اولیاء اور اوصیاء کا خدا، اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے قرآن و اہل بیت کا واسطہ، نبی اولاد نبی کی نورانیت کا واسطہ ہمارے قلوب کو اور ہمارے مرحومین کی قبور کو قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما. پاک پروردگار بالاخص ہمارے والدین کو جو حیات ہیں یا دنیا سے رخصت ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار ان کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. پاک پروردگار ہم و ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں خدایا. ماہ مبارک رمضان ہے, روایت میں آئے کہ اگر اس ماہ میں نہیں بخشے گئے تو پھر کس ماہ میں بخشے جاؤ گے. خدایا بخشش کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے. خدایا تجھے واسطہ تیری غفاریت کا, تیری ستاریت کا, خدایا تیری اسماء حسنہ کا واسطہ ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار ماہ مبارک رمضان تو نے ہمیں نصیب کیا ہے, خدا اس ماہ مبارک رمضان کی بہترین فضیلتیں ہمیں نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا, دنیا تیری حجت کی منتظر ہے خدایا, دنیا اولاد فاطمہ کی منتظر ہے, دنیا فرزند حسین کی منتظر ہے خدایا, تجھے سید الشہداء کے حلقوم مبارک کا واسطہ خدایا, سید الشہداء کی قتل گاہ میں تنہائی کا واسطہ خدایا, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما, اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد.